السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامات قیامت، جھوٹے اور فریبی پیشواؤں کا فتنہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. فتنة الكذابين والدجالين، قیامت سے پہلے نبوت کے 30 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو باتیں ہمیں بتائی تھیں، آج وہ بالکل حرف بہ حرف صحیح ثابت ہو رہی ہیں، اور یہی آپ کے نبی ہونے کی اور آپ کے صادق ہونے کی دلیل ہے. آپ دیکھیں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں اور یہ باتیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بتا دی تھی، تو ان کو یہ خبر کہاں سے آئی تھی یا ان کو یہ خبر کہاں سے ملی تھی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور قرآن، یعنی آپ پر جو قرآن نازل ہوتا تھا اور ایک حدیث کے لیے وحی خفی، یعنی وہ بھی وحی کے ذریعے سے ہی آپ کو بتایا جاتا تھا، اور وہ احادیث کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے. تو یہ آج تمام نشانیاں بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے کی دلیل ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھیں، وہ اس لیے بتائی تھیں کہ ہم اپنی تیاری کر لیں، ہم اپنے آپ کو سنبھال کر رکھ لیں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل، ایمان ہمارا زیادہ سے زیادہ ہو، اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور یہ فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ کب بچیں گے؟ جب یہ احادیث ہم جانیں گے. آج آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ صحیح احادیث کا علم ہی نہیں رکھتے، نہ قرآن پڑھا ہے نہ احادیث کا علم حاصل کیا ہے. تو یہی لوگوں میں اویئرنیس پھیلانی ہے تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو سدھار لیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سائنس بتائی تھی قیامت کے بارے میں. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يبعث الدجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم انه رسول الله رواه مسلم. ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 دھوکے باز جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله ورسوله رواه ابو داود حديث حسن. ابو هريره رضي الله عنه کہتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتى کہ 30 کذاب اور دجال آدمی پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھے گا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی وہ لوگ ہوں گے جو امت میں مشہور ہوں گے، اور جو غیر معروف ہوں گے وہ ان کے علاوہ ہوں گے. اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسلمہ کذاب نے، اور بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے کیا تھا. کچھ لوگ تائب ہو گئے تھے اور کچھ لوگوں کے خلاف پھر جنگ لڑی گئی تھی، اور پھر اس میں ان کو ختم کیا گیا تھا. اور اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوتے رہے جنہوں نے بظاہر تو یہ دعویٰ نہیں کیا، لیکن اپنے آپ کو وہ نعوذ باللہ نبی بتانے لگے، کہنے لگے کہ ہم پر بھی وحی آتی ہے یا ہمیں بھی وحی کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانی جو فرقہ ہے اور جو فالو کرتے ہیں اس فرقے کو، اس کے جس کو وہ فالو کرتے ہیں، یعنی قادیانی فرقے کا بانی کہنا چاہیے جس کو، غلام احمد قادیانی اس کا نام تھا، اور اس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ نعوذ باللہ مجھ پر وحی آتی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن اس نے اپنی طرف سے اس میں کچھ اور چیز ملا لی تھی اور کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں الا یہ کہ جسے اللہ چاہے، نعوذ باللہ اس طرح سے، اور پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اور بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پر وحی آتی ہے، لیکن لوگ سمجھ گئے تھے ان باتوں کو کہ یہ سب غلط باتیں ہیں. تو بہرحال ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے آنے کے بعد وہ مہر ضبط ہو چکی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کے سلسلے کی آپ آخری کڑی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو بھی دعویٰ کرے گا وہ سب جھوٹے ہوں گے. اس لیے یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اتنے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، یعنی خاص طور سے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے. قیامت سے پہلے مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے جھوٹے اور فریبی مذہبی پیشواؤں، یعنی لیڈر، سیاسی لیڈروں اور رہنماؤں کی تعداد بے شمار ہوگی. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال واللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیکونن قبل یوم القیامت المسیح الدجال وکذابون ثلاثون او اکثر. رواہ احمد حدیث حسن. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں واللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت سے پہلے مسیح دجال ظاہر ہوگا اور 30 جھوٹے ہوں گے یا اس سے زیادہ. اسے احمد نے روایت کیا ہے. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعت کذابین فاحذروہم. رواہ احمد حدیث صحیح. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹے پیدا ہوں گے، ان سے بچ کے رہنا. تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو اس میں سے نبوت کا دعویٰ کر دیں گے، جھوٹی بات کہیں گے اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ نبی ظاہر کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے پیشوا یا رہنما ہوں گے کہ مسیح دجال ظاہر ہوگا اور 30 جھوٹے ہوں گے یا اس سے زیادہ. یعنی ایک دجال جو سب سے بڑا ہوگا، جو کہ سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا. وہ ابھی ہم آگے پورا ایک چیپٹر ہے اس کا، مسیح دجال کا، اس میں ہم پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل. لیکن اس کے ساتھ اور 30 جھوٹے بھی ہوں گے. اور یہاں پر 30 کا فگر ایکچولی صرف یہ نہیں کہ 30 بتانے کے لیے، یعنی 30 نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ کثرت سے بہت زیادہ، اور قیامت سے پہلے بہت سارے جھوٹے پیدا ہوں گے، ان سے بچ کر رہنا. تو آج آپ دیکھیں کہ لوگ کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کے پیچھے پوری دنیا بھاگ رہی ہے. آج پوری دنیا پر کس کا قبضہ ہے یا کس نے ہولڈ کیا ہوا ہے؟ جتنے بھی پیشوا اور رہنما ہیں، کیا وہ سوائے ایک دو کو چھوڑ کر، کیا وہ صرف جھوٹ کی تشہیر یا جھوٹے وعدے نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے جس کی خبر ہمیں 1400 سال پہلے دی تھی. فتنہ تو امارت المرات، عورتوں کی حکمرانی کا فتنہ. عورت کا حکمران بننا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. عن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ قال لقد نفعنی اللہ بکلمۃ ایام الجمل لما بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فارسہ ملک ابنت کسرا قال لن یفلح قوم ولو امرهم امرأتا. رواہ البخاری. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سے بہت فائدہ پہنچایا، جو آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ کو معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے کسرا کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا حاکم بنا لے. اور اس حدیث کو تمام محدثین کتاب الفتن میں لے کر آئے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کا حکمراں بننا ایک یہ قیامت کے فتنوں کی نشانیوں میں سے ہے یا فتنوں میں سے ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو کھینچ تان کر خود عورتیں بھی ایک نادانی اور لا علمی کی بنا پر گھروں سے باہر نکل پڑی ہیں. اور ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے عورتوں کو ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن عورت کا دائرہ کار، اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے. اب اگر جیسے ہی وہ اپنے اصل دائرہ کار کو چھوڑ کر، ان ذمہ داریوں کو فراموش کر کے، ان ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑا کر وہ باہر نکلتی ہے اور دوسری ذمہ داریاں اپنے اوپر لادتی ہیں، تو پھر یہ فتنوں کا باعث ہوگا. کیونکہ آپ خود سوچیں کہ جو ذمہ داری جس طریقے سے، احسن طریقے سے عورت نبھا سکتی ہے گھر کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بنایا ہی اسی طریقے سے ہے کہ عورت کی ذمہ داریاں عورت اچھی طرح جانتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم، اس کی سوچ، اس کی تمام چیزیں ویسی ہی بنائی ہیں. اب اگر وہ اس سے انکار کرتی ہے، اس سے باہر نکلتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے فتنہ اور فساد تو پیدا ہوگا ہی. اور پھر چلیں ٹھیک ہے کہ عورتیں باہر نکل رہی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دوسری بات کہ عورتوں کا سیاست میں شامل ہونا، عورتوں کا حکمرانی میں شامل ہونا. ابھی آپ اگر انڈیا کے بارے میں دیکھیں تو ایسے، یعنی جو الیکشن کے وقت جو وارڈ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے الیکشن کے لیے، تو اب 50% خواتین آ گئی اس میں، یعنی سیٹس 50% خواتین کو بھی ملیں گی. اور اس وارڈ میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو اتنی بولڈ ہو یا جو اس طرح کے کام کر سکے. اور خواتین برائے نام رہتی ہیں، لیکن اب وہ بتانا ہے کہ ہم کس طرح سے ترقی یافتہ لوگ ہیں اور ہم کس طرح سے عورتوں کو بھی آزادی دے رہے ہیں. 50% خواتین کو زبردستی گھسیٹ کر الیکشن میں لا لیا گیا، اور ان خواتین کو الیکشن لڑنا پڑا. اور آپ دیکھیں کہ الیکشن لڑنا آج کے دور میں، ہم سب جانتے ہیں، آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو کتنا مشکل ہے، اور کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا اس کے لیے، باہر نکلنا، تقریریں کرنا، ووٹ مانگنا، لوگوں سے گھر گھر جانا. آپ خود دیکھیں کیا یہ ایک عورت کو زیب دیتا ہے؟ اور پھر جب الیکشنز ہوتے ہیں یا پھر جلوس نکلتا ہے، اور خواتین کو بھی پھر اس میں لایا جاتا ہے سامنے، یا پھر جو جیت جاتی ہیں، اتنے بڑے مجمع میں، لاکھوں کروڑوں کا مجمع مرد حضرات کا، اس میں ایک خاتون، آپ خود بتائیے. ایکچولی یہ واقعی میں فتنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ جب کسرا کی بیٹی کے بارے میں پتہ چلا تھا اور یہ خبر آئی تھی کہ انہوں نے کسرا کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے اپنا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا حاکم بنا لے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو گھر کی ذمہ داری دی ہے، یہ باہر کی ذمہ داریاں، باہر کے جھمیلے، یہ سب مردوں کے ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیے ہیں، اور اس میں ضرور کچھ بہت بڑی حکمت ہے. اور ہم سبھی جانتے ہیں اس کے لیے ایک الگ سے ایک لیکچر درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو ساخت بنائی ہے اس کے لحاظ سے اس پر جو ذمہ داری ڈالی ہیں بالکل اس کے لیے وہ اپروپریٹ ہے، لیکن اگر ہم اس کے اوپر زبردستی ہم اس کے اوپر کچھ اور بوجھ لاد دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ تو جب اس کے لیے بنائی ہی نہیں گئی اور اس پر وہ ذمہ داری آپ نے ڈالی تو وہ اٹھا نہیں سکے گی اسے۔ تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں ہر جگہ عورت۔ ابھی دو تین دن پہلے ہی کی بات ہے کہ کسی سسٹر سے ابھی حالت حاضرہ پر ڈسکشن چل رہا تھا تو معلوم ہوا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر پہلے تو خواتین پر بہت پابندی تھی، لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ اتنا زیادہ خواتین کو ہر جگہ لایا جا رہا ہے، ہر کاؤنٹر پر خواتین، ہر فیلڈ میں خواتین، ایون ویئر ہاؤس، آپ نے سنا ہوگا ویئر ہاؤس کا نام، جو کہ زیادہ سٹی سے باہر ہوتے ہیں اور وہاں پر سارا سامان رکھا جاتا ہے، بہت بڑا ہال بنا ہوتا ہے، بہت بڑا کمرہ ہوتا ہے، اتنا ہیوج ہوتا ہے، اس میں اوپر تک کے چھت تک سامان بھرا ہوتا ہے۔ اگر کبھی ہم وہاں داخل ہوں تو ہمیں گھبراہٹ ہو، اندھیرا سا ہوتا ہے، چونکہ سٹی کے باہر ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی آدم نہ آدم ذات، بس وہ جو سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ ویئر ہاؤسز میں بھی خواتین کو لایا جا رہا ہے، خواتین وہاں جاب کر رہی ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ اتنے ویرانے میں ایک اکیلی خاتون اور وہ سامان کی دیکھ ریکھ بھلا کیا وہ کر سکتی ہے؟ لیکن نہیں، ہمیں بتانا ہے نا کہ ہم کتنی ترقی یافتہ ہیں، تو ہم ہر فیلڈ میں خواتین کو لا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر خاص طور سے بات کی گئی کہ وہ قوم فلاں ہی پا سکتی جو عورت کو اپنا حاکم بنا لے، اور یہ حدیث کتاب الفتن میں تقریباً ہر محدث لے کر آئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا حکمرانی میں آنا، عورتوں کا سیاست میں آنا، عورتوں کا پولیٹکس میں آنا، عورتوں کا زبردستی بلا وجہ جہاں ان کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کی فیلڈ نہیں ہے وہاں پر آنا، یہ فتنے کا باعث ہے۔ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورتوں کے ہاتھوں میں اپنی باغ ڈور دے دے۔ فتنۃ الائمتی مدلین، گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا فتنہ۔ قیامت سے پہلے ایسے گمراہ لوگ حکمراں بنیں گے جو بڑے بڑے فتنے پیدا کریں گے۔ عن شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لاخاف علی امتی الا الائمۃ المدلین واذا وضع السیف فی امتی لا یرفع عنہم الی یوم القیامہ، رواہ احمد والبزار، حدیث صحیح۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حکمرانوں سے بہت ڈرتا ہوں کہ وہ امت کو فتنوں میں مبتلا کر دیں گے۔ میری امت میں ایک دفعہ جب تلوار نکل آئی تو قیامت تک میان میں نہیں جائے گی، یعنی مسلسل خون ریزی ہوتی رہے گی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور واقعی میں کہ جیسے ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے دروازہ کہا تھا، پھر پوچھا گیا تھا آپ سے کہ یہ دروازہ قائم رہے گا یا توڑ دیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، اور وہ دروازہ عمر تھے۔ اور پھر جب یہ ایک بار یہ دروازہ کھلے گا فتنوں کا تو پھر یہ بند نہیں ہوگا قیامت تک۔ اور واقعی میں عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنے برپا ہوئے اور جو وہ دروازہ کھلا فتنوں کا، تو وہ آج تک جاری ہے، کھلا ہوا ہے۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ ان فتنوں کے لیے ایک مضبوط دروازہ تھے۔ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا فہم، اتنی سمجھ اور اتنی بردباری دی تھی کہ وہ فتنوں کا قلا کما کرنا جانتے تھے، فتنوں سے نپٹنا جانتے تھے، فتنوں کو ختم کرنا جانتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ دروازہ کھلا تو وہ ابھی تک کھلا ہے۔ تو ایک بار تلوار نکل گئی تو وہ قیامت تک دوبارہ پھر واپس میان میں نہیں جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقم الساعۃ حتی تأخذ امتی بآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وزراعا بزراع فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارس والروم فقال ومن الناس الا اولئک، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلی امتوں کے طور طریقے اختیار نہ کر لے۔ اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگلی امتوں سے مراد آتش پرست اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اور پھر کون؟ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ قیامت سے پہلے تم تمام لوگ پہلی امتوں کے طور طریقے اختیار کر لو گے، اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنا ایگزیکٹلی فالو کرو گے ان کو کہ اس میں ذرا سا فرق نہیں ہوگا۔ اور بعض کالرز نے اس حدیث کی ایکسپلینیشن اس طرح سے کی ہے کہ ایک قدم سے لگ کر دوسرا قدم، جیسے ہم قدم اٹھاتے ہیں نا، تو جب پہلا قدم رکھتے ہیں آگے تو پھر دوسرا قدم آتا ہے وہیں اس کے برابر میں، پھر پہلا قدم آتا ہے تو دوسرا قدم۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس قدر ہم پیروی کریں گے جیسی وہ چیز پہنتے تھے ویسی ہم بھی پہنیں گے، جیسا وہ اٹھتے بیٹھتے تھے ویسے ہماری بھی نشست برخاست ہوگی۔ اس طرح سے بالکل ایگزیکٹلی فالو کریں گے، ایگزیکٹلی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ہو رہا ہے۔ اور پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون لوگ، کیا مطلب مجوسی یعنی آتش پرست اور نصارہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور کون، یعنی ہاں یہی لوگ، انہیں کی تم پیروی کرو گے۔ اور صرف کوئی ایک چیز میں نہیں، ہر معاملے میں۔ ہم تو جیسے دیکھیں نا کہ یہود نے کیا کہا تھا جب وہ لوگ فرعون کی غلامی سے نکل کر جا رہے تھے بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم سے وہ گزر رہے ہیں جو گاؤ پرستی میں مبتلا تھی، یعنی گائے کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی رب بنا دو، نعوذ باللہ، یعنی جس کو جیسے دیکھا کرتے تھے ویسے ہی ہم بھی کریں گے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہوا کہ ہم بھی وہ جو سواریاں بٹھائی جاتی ہیں، جو مولا بٹھائے جاتے تھے محرم میں، آپ نے دیکھا ہوگا سیم ویسی جو کہ گنیش بٹھائے جاتے ہیں، گنپتی جس کو کہتے ہیں، پھر 10 دن رکھتے تھے اس کو، 10 دن کے بعد پھر اس کو پانی میں ڈال دیتے تھے کوئی ندی میں یا اس طرح سے۔ اور یہ ہندو لوگ بھی گنپتی جو اٹھاتے بٹھاتے ہیں وہ ویسے ہی کرتے ہیں، 10 دن بٹھاتے ہیں پھر پانی میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم نے قدم بہ قدم ان کی پیروی کی۔ پھر جو گود بھرائی کی رسم ہے ہندو لوگ کرتے ہیں کہ وہ جب رشتہ ہوتا ہے یا کوئی شادی ہوتی ہے تو گود میں ہری ہری چیزیں ڈالتے ہیں، یا تو فروٹس ڈالتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا شگون لینا ہے اس طرح سے گود بھرنے سے، یعنی اس طرح سے گود بھرائی کی رسم کریں گے تو اس کو اولاد ہوگی آگے، نہیں تو نہیں ہوگی نعوذ باللہ۔ تو وہ چند فروٹس کو اور گرین چیزوں کو گود میں ڈالا جاتا ہے دلہن کے۔ تو ہم مسلمان بھی آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں پر بھی ویسے سیم رواج موجود ہے، گود بھرائی کی رسم کرتے ہیں، نعوذ باللہ کیا ان فروٹس اور گرین پتوں سے اولاد ہو جائے گی؟ تو پھر آپ کا اللہ پر توکل اور یقین کہاں گیا؟ آپ کیا مسلمان ہیں؟ پھر ہمارے کہتے ہیں کہ شگون لینا، دلہن گھر میں آتی ہے تو پہلے اس کے اوپر سے جب تک کہ بکرا اتار کر وارا نہیں جاتا، اور پھر یا تو وہ کالا بکرا ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، ہندوؤں کا رواج تھا یہ، ہندوؤں کے یہاں پر اس طرح سے وارا کرتے تھے وہ لوگ، وارنا کہتے ہیں، جیسے گول آرتی کی طرح اتارتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، سامنے کھڑا کر کے ایسے گول گول گھماتے ہیں وہ جو بھی چیز ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ وار کر پھر کسی کو دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو بھی کچھ بلائیں تھیں نا وہ ہم نے اتار دی اور وہ بلائیں اس میں چلی گئیں۔ تو ہمارے پر آج صدقے کا کانسیپٹ کیا ہے کہ پیسے لیے جاتے ہیں دلہا دلہن پر سے وارے جاتے ہیں اور اس کو دے دیے جاتے ہیں دوسروں کو، اور کہتے ہیں کہ پیسوں میں اب ساری بلائیں چلی گئیں تو وہ پیسوں کا ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے صدقہ، جبکہ ہمارے یہاں تو اسلام ہمیں صدقے کا کچھ اور کانسیپٹ دیتا ہے، ہمارے یہاں پر اس کو بھی ہندوانہ رواج بنا کر ایک بلی کی طرح، ایک وارنے کی طرح اور بلاؤں کو نکالنے کی طرح سمجھ لیا گیا۔ ایسے کسی کے بلائیں اتار دینے سے بلائیں تھوڑی اتر جاتی ہیں، ابتلا اور آزمائشیں تو انسان کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور وہ کالے بکرے کو ہاتھ لگا کر وارا جاتا ہے۔ تو یہ مشرکین دراصل بلی چڑھایا کرتے تھے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، تو ہم نے بس یہ کیا کہ ہاں دیوتاؤں کو تو نہیں خوش کرتے لیکن کوئی پیر صاحب کو اور ان کے آستانے پر وہ بکرا اتار کر وار کر بھیج دیتے ہیں یا وہیں ذبح کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ دلہن کو گھر لاتے ہیں تو چاول کچھ رکھتے ہیں سامنے دروازے پر، اور وہ دلہن وہ چاول گراتی ہے پھر اندر آتی ہے کہ اس سے شگون لیتے کہ بہت برکت ہوگی اور اناج ہی اناج ہوگا ہمارے گھر میں۔ تو ہم مسلمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جب دلہن گھر میں آتی ہے تو اس کے پاؤں کو کچھ اس طرح نہیں کیا دھویا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، استغفر اللہ، اتنی شرک والی چیزیں کی جاتی ہیں، مشرکانہ چیزیں، کہ دیکھ کر حیران طبیعت ہوتی ہے کہ ہمارا توکل اور ہمارا یقین کس پر چلا گیا، ان چیزوں پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی دعا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی یقین نہیں۔ تو تمام وہ کام آج ہم نے کیے جو غیر مسلم قومیں کرتی ہیں، ان لوگوں نے جہیز کا کانسیپٹ نہیں کیا تھا، ہم نے بھی جہیز کو فالو کیا، ان کے یہاں پر برات کا سسٹم تھا، کانسیپٹ تھا، ہم نے بھی برات کا کانسیپٹ اڈاپٹ کر لیا، ہر چیز ان کی ہم نے اڈاپٹ کی ہے۔ تو قدم بہ قدم آج ہم غیر مسلموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ منگل سوتر ان کے یہاں پر کانسیپٹ تھا کہ شادی ہوتے سے ہی جب وہ نکاح سمجھتے تھے منگل سوتر کو کہ کوئی کالی چیز گلے میں پہنائی جائے گی، اور آج ہمارے پر بھی ادھر نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور ادھر جو ہے کالا منگل سوتر یا کالی کچھ بھی جو ایک مالا ہوتی ہے گلے میں پہنائی جاتی ہے، اور وہ کالی مالا پہنائیں گے تبھی کہتے ہیں نکاح ہوا، نہیں تو نکاح نہیں ہوا۔ استغفر اللہ کتنا برا کانسیپٹ ہے، جبکہ نکاح کی جو 4 شرائط بتائی گئی ہیں کہ ایجاب و قبول، مہر، ولی، گواہ، بس یہ 4 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے خاندان ہی کی ایک شادی ہوئی تھی تو اس میں جب تک کالی پوت نہیں پہنائے تھے وہ کہہ رہے تھے نکاح ہی نہیں ہوا، کالی پوت پہنا تو تب سمجھا جائے گا نکاح ہوا۔ اور ساسیں لٹرلی کہتی ہیں، جب اگر آج کل لڑکیاں وہ بلیک چیز نہیں پہنتی ہیں گلے میں تو ساسیں کہتی ہیں کہ کیا ہمارے بیٹے کو مارنا چاہتی ہو، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنو، کیا تم بیوہ بننا چاہتی ہو؟ استغفر اللہ، یعنی چوڑیوں پر اور منگل سوتر پر ان کا اتنا یقین ہے کہ چوڑیوں اور منگل سوتر کی وجہ سے ان کا بیٹا زندہ رہے گا، اگر چوڑیوں اور منگل سوتر اتار دیا گیا تو ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ کتنے عجیب سے خیالات ہیں نا ہمارے، کتنا ہمارا ٹرسٹ، ہمارا یقین ان چیزوں پر ہے، جبکہ زندگی اور موت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ سب قدم بہ قدم پیروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنۃ من کان قبلکم باعا ببعا وزرعا بزرع وشبرا بشبر حتی لو دخلوا فی جوہر دب لدخلتم فیہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى قال فمن ذا رواہ ابن ماجہ حدیث صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ 2 ہاتھ چلیں گے تو تم بھی 2 ہاتھ چلو گے، وہ 1 ہاتھ چلیں گے تو تم بھی 1 ہاتھ چلو گے، وہ 1 بالشت چلیں گے تو تم بھی 1 بالشت چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ یعنی چوہے کی طرح کا ایک جانور ہے یہ گوہ، جو کہ اس وقت ریگستان میں بہت ہوتا تھا، اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصاریٰ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تو اور کون؟ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں تو اور زیادہ بتایا گیا ہے کہ وہ دو ہاتھ چلیں گے تم بھی دو ہاتھ چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تم بھی ایک ہاتھ، اگر وہ بالش بھر چلیں گے تو تم بھی بالش بھر چلو گے، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں جا گھسیں گے تو تم بھی وہیں جا گھسو گے، اتنی زیادہ تم پیروی کرو گے۔ ایکچولی یہاں پر بالکل ہی ورسٹ سچویشن بتائی گئی ہے کہ اس قدر ہم آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح ان کی پیروی کریں گے، ان کا کلچر ہم اڈاپٹ کر لیں گے، ان کے طریقوں کو ہم فالو کریں گے کہ ہمارا اسلامی طریقہ کہیں اور چلا جائے گا، پیچھے رہ جائے گا۔ اور آج ہماری شادیوں کا حالات دیکھ لیں کہ ہم نے شادیوں میں غیر مسلموں کے طریقے اختیار کر رکھے ہیں، اسلامی طریقہ تو بالکل ہی اتنا چھپا ہوا ہے کہ آج اگر آپ اسلامی طریقے سے شادی کرنا چاہیں تو آپ کو لوگ حیران نظروں سے دیکھیں گے کہ یہ کون سی دنیا کی مخلوق آ گئی ہے۔ سنت کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم غیر مسلموں کے طریقے کی پیروی کرنے لگے۔ پھر یہود و نصارہ، انہوں نے اپنے علماء کو اپنا سب کچھ بنا لیا، حلال اور حرام کا اختیار بھی انہوں نے اپنے علماء کو دے دیا۔ تو آج ہم مسلمانوں نے بھی وہی کیا کہ اپنے ہمارے علماء کو ہم نے اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ رسولوں سے بڑھ کر ان کو رسول بنا دیا، نعوذ باللہ۔ آج ہم شرک بت پرستی میں، یہود و نصارہ کی پیروی میں، چونکہ ہم ہندوستان والے مشرکوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، تو آج ہم ایسا ملغوبہ بنے ہوئے ہیں کہ آدھا ہم نے کرسچینٹی کا طور طریقہ اپنا لیا، آدھا ہم نے مشرکوں کا طور طریقہ اپنا لیا۔ اسلام کی جو پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے، وہ تو بالکل ہی کہیں جا کر چھپ گئی ہے۔ صرف ہم برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، یہ ایسے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو واقعی میں وہی ہمارا حال ہو گیا ہے۔ اتنے ہم لوگوں نے ڈرامے دیکھے نا، ہماری مسلمان امت نے بھی، ہندوستان میں ہندوؤں کے ڈرامے، کہ ایک بیچ میں کوئی آرٹیکل آیا تھا تو اس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ اب بچے پوچھتے ہیں، جب شادی میں جاتے ہیں بچوں کو لے کر، تو چھوٹے بچے پوچھتے ہیں کہ امی وہ آگ تو جلائی نہیں گئی، اور وہ دوپٹے کو دوپٹہ باندھ کر سیون سرکل تو چکر تو کیے ہی نہیں گئے۔ تو اب بچوں کے ذہن میں کانسیپٹ یہ بیٹھ گیا کہ شادی کا مطلب ہے آگ کے گرد پھیرے لگانا، کیونکہ وہ اتنا ٹی وی دیکھتے ہیں ماؤں کے ساتھ بیٹھ کر کہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ اب ہم دن رات ان کو دیکھیں گے اور اپنا کلچر بھول جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے کلچر کو سامنے نہیں لایا تو پھر یہی ہوگا کہ وہی کلچر ہم پر حاوی ہو جائے گا۔ یہ تو باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے آج کے دور میں، یعنی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی ہر چیز چھوڑ دو، جو تمہاری شریعت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دے، جس کو بالکل بدلا ہی نہیں جا سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ کہتے ہیں اب تم جو ہے طلاق اور نکاح کے طریقے بھی ہمارے اپناؤ، ہم جو دیں گے، ہم جو قانون رائج کریں گے، تمہاری طلاق بھی تمہارے طریقے سے نہیں ہوگی اور تمہارے نکاح بھی تمہارے طریقے سے نہیں ہوں گے، ہم جو طریقہ رائج کریں گے اس طریقے سے۔ تو بھلا کیسے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ ہم کو تو شریعت کو بچانا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم جتنا اسٹرکٹلی اپنے اسلام سے جڑے رہیں گے، چمٹے رہیں گے، فالو کریں گے۔ آج ہماری بچیوں کو آپ دیکھیں کہ انہیں حیرت ہوتی ہے، جس مسلمان محلے میں ہم رہتے ہیں کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب ہم اسکول جاتے تھے تو راستے سے بھی اسکول سے سر سے دوپٹہ نہیں گرنا چاہیے، جو ہیڈ مسٹریس تھیں تو وہ بھی اسی راستے سے جاتی تھیں، وہ بھی مسلمان ہی تھیں۔ تو اگر وہ دیکھ لیتی کسی بچی کو کہ ان کا سر سے دوپٹہ گرا تھا تو وہ دوسرے دن ان کو ڈانٹتی تھیں۔ تو پہلے تصور یہ تھا کہ مسلمان بچیاں جاتی ہیں اسکول تو سر پر دوپٹہ اوڑھ کر جاتی ہیں، اور آج اسی مسلمان محلے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی کو ٹائٹ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر، اور وہ بائیک پر جا رہی ہے لڑکی کالج میں۔ تو آپ خود بتائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں بات کرتی ہوں کہ ہمارا یعنی اسلامی لباس کون سے، چلیں فی الحال وہ بھی چھوڑ دیں۔ جب ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو وہاں پر جو ہمارا لباس ہے وہ لباس کیا ہے ہمارا؟ ایسا تو نہیں ہے اگر آپ اندر سے جو بھی کپڑے پہن رہے ہوں تو اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے سامنے عورت جیسا چاہے لباس پہن سکتی ہے، لیکن اس کو اپنے والد کے سامنے بھی آنا ہے تو کیسے آنا ہے؟ ایک شرم و حیا کے ساتھ آنا ہے نا۔ ایسے کپڑے پہن کر کے بھائیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، والد کے سامنے آیا جا سکتا ہے؟ یہ تو گھر کے مرد حضرات ہیں جو محرم رشتے دار ہیں، ان کے سامنے بھی آنا جو شرم والے لوگ ہیں یہ پسند نہیں کرتے اس طرح سے۔ تو چاہیے کہ باہر نکل رہے ہیں آپ، اس طرح سے کالج جا رہے ہیں یہ لباس میں، تو ایک کرسچن لڑکی میں اور ایک مسلم لڑکی میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے اگر آپ اپنے اندر جو بھی پہن رہے ہوں، جینس کی پینٹ پہنتے ہوں تو پہنے، جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن آپ پھر ابایا ڈالیں اوپر سے، آپ پوری طرح سے فل کور ہوں۔ اگر لڑکی بالے ہو گئی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے اسلامی طریقے کے لحاظ سے کہ وہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلے باہر، کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ تو کیا آج ہم نے یہ طریقہ بتایا کہ ہمارا اسلامی کلچر کیا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیسے رہنے سہنے کی تعلیم دیتا ہے؟ ہم بس اس کو فالو کر رہے ہیں آنکھیں بند کر کے، یہود و نصارہ کو، مجوسیوں کو، مشرکین کو، ان کو فالو کر رہے ہیں، اور ہمیں کچھ فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں، ہم خوش ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ماڈرن ہیں، ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ مسلمان یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن اور ان کی مادی ترقی سے اس قدر مرعوب ہوں گے کہ اگر وہ اپنی ماں سے زنا کریں گے تو مسلمان بھی اپنی ماں سے زنا کرنے میں فخر محسوس کریں گے. استغفر اللہ. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع وباعا بباع حتى لو ان احدهم دخل جهرا دب لدخلتم وحتى لو ان احدهم جامع امه لفعلتم. رواہ البزار. حدیث صحیح ہے یہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ دو ہاتھ چلیں گے تو تم بھی دو ہاتھ چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے، اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے. استغفر اللہ. آج جو محرم رشتوں کے بارے میں جو میڈیا پر چیزیں آ رہی ہیں سامنے، آپ خود دیکھیں، ابھی ایک آرٹیکل بہت گردش کر رہا تھا واٹس ایپ پر کہ محرم رشتوں کے ساتھ یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں. تو اس آرٹیکل میں لکھنے والوں نے یہی لکھا تھا کہ ایکچولی جو ہماری یہاں کی لڑکیاں ان کے اندر سے شرم و حیا چلی گئی ہیں. جب وہ ایسا لباس پہن کر اپنے محرم رشتے داروں کے سامنے آتی ہیں تو آج کل کا ماحول تو آپ دیکھیں کہ کیسا ماحول ہے. جب انسان کے اوپر درندگی سوار ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا. اور پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر مردانے زنانے الگ ہوا کرتے تھے اور ایک دوپٹے کا تصور تھا، الحمدللہ لباس حیادار ہوتا تھا، ساتر لباس ہوتا تھا. آج تو نہ ساتر لباس ہے اور نہ ہی وہ حیا ہے. اور یہ جو قدم بقدم بالش پر بالش بالکل ایگزیکٹلی تم فالو کرو گے، جیسے وہ جوتوں کے نشان ہوتے نا کہ ایک اٹھ رہا ہے پھر دوسرا آ رہا ہے، ایک اٹھ رہا ہے پھر دوسرا آ رہا ہے. آپ نے کبھی ریت میں دیکھا ہوگا یا مٹی میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی اس پر چلتا ہے تو ایگزیکٹ ویسے نشان پڑتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک. تو ایسا فالو کرو گے. اور یہ جو زنا کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. پڑھ کر دل دہل جاتا ہے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو صحیح طریقے سے اسلامی زندگی گزارنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو فالو کرنے والا بنائے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورہ احزاب اور سورہ نور میں احکام نازل کیے ہیں ہماری لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے والا بنائے. ہمارے بیٹوں کی بھی ہم اچھی تعلیم و تربیت کریں، ہماری بیٹیوں کی بھی. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرز زندگی اختیار کرنے کی توفیق دے. اور ہمیں غیر مسلموں کی، یہود و نصارہ کی پیروی سے بچائے، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچائے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت نہ ہو اس وجہ سے آپ نے کہا تھا کہ ایک نہیں دو روزے رکھو محرم کے روزے کے بارے میں. اگر آپ نے فرمایا تھا کہ زندگی رہی تو اگلی دفعہ ہم اس کے ساتھ ملا کر 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلے سال آپ وفات پا گئے. تو یہودیوں کی مشابہت نہ ہو آپ نے اس کے 2 روزے رکھنے کے لیے کہا. پھر جب اذان دینے کی بات آئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ جیسے یہود و نصارہ اپنے عبادت خانوں میں بلانے کے لیے یا تو گھنٹی بجاتے ہیں یا نرسنگھا بجاتے ہیں یا آگ جلاتے ہیں، ہم بھی ویسا کر لیں. آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا تھا کہ یہود بال نہیں رنگتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو اور بال رنگو. آپ نے فرمایا تھا کہ یہود جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا تھا کہ تم ان کی مخالفت کرو اور جوتوں میں نماز پڑھو، پڑھ سکتے ہیں جوتوں میں نماز اگر اس کو گندگی نہ لگی ہو تو. آپ نے اس طرح سے، کیونکہ جب دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنے والی بات آ جائے گی نا تو پھر کیا ہوگا کہ دھیرے دھیرے انسان اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دے گا، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، سب کچھ. پہلے لباس اختیار کیا جاتا ہے، پھر اٹھنا بیٹھنا اختیار کیا جاتا ہے دوسری قوموں کا، پھر ان کی جیسی سوچ آ جاتی ہے، پھر اگر وہ حلال کو حرام کریں اور حرام کو حلال کریں تو پھر مسلمان بھی وہی کہتے ہیں. یہ سود آج مسلمانوں میں کیسے آیا، لون، گھروں کو لون کے ذریعے لینا، گاڑیاں لون سے لے رہے ہیں، ہر چیز لون سے. یہ کس کا دیکھا دیکھی ہم نے کیا، جبکہ ہم جانتے ہیں ہمارے اسلام میں نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے. سود سے بے ایمانی، چالاکی، یہ ساری چیزیں ایک مومن کا تو کام نہیں ہو سکتا یہ سب کرنا. تو ہم کو بچنا ہے پیروی سے، یہود و نصارہ کی پیروی سے بچنا ہے جتنا ممکن ہو سکے. ہم سنت کو فالو کریں، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ پیروی سے بچے تو پھر ہم کو سنت کو فالو کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والے بنیں اور غیر مسلم قوم کی مشابہت سے اور ان کی پیروی اختیار کرنے سے بچیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.